أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند رسول الله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. کیف یکون کیسے ہوگا للمشرکین مشرکین کے لیے عہد عہد معاہدہ عند اللہ اللہ کے نزدیک وعند رسول ہی اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے ہوگا مشرکوں کا عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک یعنی کیا حیثیت ہے اس عہد کی. الا الذین مگر وہ لوگ عاہدتم کہ عہد کیا تم نے ان سے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس فما استقاموا لکم پس جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے لیے فاستقیموا لہم تو تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المتقین محبت رکھتا ہے متقین سے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ کیسے ہوگا مشرکین کے لیے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک. کیسے ہوگا کیا عہد ہوگا عہد کی کیا حیثیت ہوگی یعنی جب مشرک اپنے عہد و پیمان کی کوئی پرواہ نہیں رکھتے تو اللہ کو بھی مشرکوں کے کسی عہد معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں. الا الذین مگر وہ لوگ عاہدتم کہ عہد کیا تم نے ان کے ساتھ عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک فما استقاموا لکم پس جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے لیے فاستقیموا لہم تو تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں سے. پچھلے رکوع کے اندر آپ نے پڑھا کہ تمام معاہدوں سے بیزاری کا اعلان کیا گیا اور طے کیا گیا کہ بھئی فلاں کو چار ماہ کی مہلت ہے اور فلاں کو ہم بالکل کوئی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں, فلاں کا مسئلہ یہ ہے فلاں کی, یہ آپ ساری تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہاں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کر آخر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی ہم نے اس لیے کیا کہ یہ مشرک کافر کسی عہد معاہدے کے پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, عہد کرتے ہیں توڑتے ہیں, ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب ان کو عہد و پیمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کبھی وہ پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور سازشیں کرتے ہیں, عہدوں کو بھی استعمال کرتے ہیں, تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پھر ان کے عہدوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. جب وہ خود اپنے عہد و پیمان کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس سے نقصان پہنچاتے ہی رہتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں فرمایا الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام آپ نے جو عہد کیا تھا ان کے ساتھ مسجد حرام کے نزدیک. اس سے مراد کون سا معاہدہ ہے, کس معاہدے کی طرف اشارہ ہے؟ صلح حدیبیہ کی طرف. صلح حدیبیہ کی طرف یہ معاہدہ فرمایا کہ آپ نے کیا, اس میں آپ کی مصلحت تھی, آپ نے اس کو توڑا نہیں, آپ نے اس کو نبھانے کی کوشش کی ہے مسجد حرام کے, کیونکہ یہ معاہدہ کہاں ہوا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھ کے آپ تشریف لائے تھے اور اتنا قریب آ گئے تھے مکے کے کہ حدود حرم کے اندر پہنچ گئے تھے، حدود حرم کے اندر پہنچ گئے تھے، تو وہاں مشرکین نے کفار نے روک دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس کے بعد واقعات پیش آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی افواہ اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، یہ بہت سارے معاملات طے پائے، پھر بیعت رضوان ہوئی، ادھر مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن پھر پتا چلا کہ نہیں یہ افواہ ہے۔ تو اس ماحول کے اندر لڑائی مفید نہیں تھی مسلمانوں کے لیے، لڑائی میں مصلحت نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاہدہ کیا، بلکہ معاہدہ بھی اس انداز سے کیا کہ ایسی شکیں قبول کی گئیں کہ صحابہ کا تاثر یہ ابھرا کہ آپ نے تو گر کر صلح کر لی ہے، آپ نے تو ایسی شرطیں مان لی ہیں جس کے اندر کوئی ہمارا مفاد نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی کہ جو شخص مکے سے مدینے آ جائے گا ہم اس کو واپس کریں گے، ہم اس کو واپس کریں گے، یہ شرط مان لی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرط انہوں نے منوائی تھی، صحابہ بڑے پریشان ہوئے تھے، ایسے دوسری بھی کچھ شرائط تھی۔ کہا گیا حضرت عمر نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا سب کچھ ہمارے پاس حق نہیں ہے؟ تو پھر ہم ایسی صلح کیوں کر رہے ہیں، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی یہ دیکھ رہے تھے، آپ کی بصیرت یہ دیکھ رہی تھی کہ اس معاہدے میں ہمارا فائدہ ہے اور اس وقت لڑنے میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، آپ اپنا بچاؤ کر رہے تھے اور بچاؤ کی شکل میں آپ یہ سارا معاملہ طے کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو معاہدہ آپ نے اپنی مصلحت کے ساتھ کیا، حرم کے بالکل قریب کیا، حدود حرم کے اندر کیا، آپ نے اس عہد کو نبھانے کی کوشش کی، پورا کیا، اس میں آپ کی مصلحت تھی۔ ہاں اس عہد کو ہم عہد سمجھتے ہیں، باقی ان مشرکوں کافروں نے اس کے علاوہ جتنے معاہدے کیے توڑے جو کچھ کیا ہماری اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا اشارہ بھی ہے زبردست، سبحان اللہ، وہ کیا اشارہ ہے کہ مسلمان اپنی مصلحت کے لیے، دیکھو اس وقت مسلمان ہتھیار تو پہن کے نہیں آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ عمرے کے لیے آئے تھے، عمرے کے لیے آئے تھے، جنگ کے ارادے سے آئے نہیں تھے۔ اس موقع پر اگر جنگ ہو جاتی، ہتھیار بھی پاس نہیں تھے، تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اپنی مصلحت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے معاہدہ کیا ہے، دفاع کے لیے۔ اسی لیے محدثین نے حدیبیہ کے اس عمل کو بھی غزوات میں سے ایک غزوہ قرار دیا۔ یہ آپ سمجھیے اس بات کو، اس کو ایک غزوہ، یعنی بخاری میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں اس کو غزوہ قرار دیا گیا ہے حدیبیہ کو۔ یعنی اس میں کیا مقصد تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دفاع کر رہے تھے، تو اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی کمزوری دیکھ کر، اپنی مصلحت دیکھ کر، کوئی بھی ایسی چال چلنا، کوئی بھی ایسا معاملہ طے کرنا، کسی کے ساتھ معاہدہ کر لینا اور اس سے مقصد اس کو فائدہ پہنچانا نہ ہو، خود فائدہ اٹھانا ہو، ایسا معاہدہ مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ کرنا چاہیں، اپنی مصلحت کے تحت آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس میں آپ کا بچاؤ مقصود تھا، دفاع مقصود تھا، مصلحت اسلام کی تھی۔ تو ہمارے بہت سارے لوگ ان مصلحتوں کو، ان حکمتوں کو نہیں سمجھتے اور پھر شور ڈالنا شروع، دیکھو جی یہ کافر ہے، جی یہ مشرک ہے، اس کے ساتھ تمہارا تعلق کیا، اس کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا، یہ اس قسم کی باتیں کرنا، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو حکمت کو نہیں سمجھتے، جہاد کی مصلحت کو نہیں، اور اکثر وہ ہیں جو جہاد کرنا ہی نہیں چاہتے، جن کے سامنے یہ چیز ہوتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو بہت اہمیت دی، بہت اہمیت، اور پھر دیکھ لو یہ معاہدہ کتنا شاندار، کتنا کامیاب ثابت ہوا کہ یہ ہوا معاہدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو قرآن مجید میں سورت نازل فرمائی، اس کا نام سورہ الفتح ہے، اور اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کیونکہ صحابہ کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، بڑے پریشان تھے، ان کے اندر شکوک و شبہات ابھرے تھے کہ آپ نے کیوں ایسی صلح کر لی، کیوں ایسا معاہدہ کر لیا، کیوں آپ نے گر کر صلح کر لی, کیوں ایسی شرطیں مان, اسی کے اندر ہے نا وہ ذکر بھی. مکی صاحب نے بھی رات بتایا تھا کہ جب وہ صلح نامہ لکھنے لگے تو لکھا کہ محمد الرسول اللہ کے درمیان اور مکے والوں کے درمیان, تو انہوں نے کہا بھی ہم آپ کو رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے تو پھر ہم صلح نامہ میں یہ کیوں لکھے, اگر آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر ہمارا جھگڑا تمہارے ساتھ ختم ہو جائے, تو ہم نہیں یہ لکھنے دیں گے. تو اس وقت بھی صحابہ کا دل بڑا رنجیدہ ہوا, بڑی تنگی انہوں نے محسوس کی کہ اب ہم رسول اللہ کا لفظ بھی کاٹ دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس پر بھی وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت دیکھ رہے تھے. دیکھیے جذبات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور اسی طریقے سے باقی صحابہ کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں, ان کے جذبات بڑے پاکیزہ, سب کچھ سب اسلام کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ان کی مصلحت کے بارے میں دیکھ رہے ہیں, اپنی حیثیت کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے جماعت کی قیادت جس کے ہاتھ میں دی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت بھی دیتا ہے, دیکھنے کے لیے صلاحیت بھی زیادہ بخشتا ہے. اللہ کے رسول جو کچھ دیکھ رہے تھے یہ باقی لوگ نہیں دیکھ رہے تھے, یہ باقی لوگ اس چیز کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی اس موقع پر معاہدہ ہونا ضروری ہے, صلح ہونا ضروری ہے, اگر یہ مسئلہ رکاوٹ بن سکتا ہے اور تم اپنے ہاتھ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ کہاں ہے, مجھے بتاؤ کہاں علی, مجھے بتاؤ کہاں ہے رسول اللہ کا لفظ, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ سکتے تھے نہ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے, امید ہے نا, نہ لکھ سکتے تھے نہ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے. تو بتایا جی یہ ہے, اللہ کے رسول نے خود اس کو مٹا دیا. تو اس وقت یہ صلح بہت ضروری ہے, یہ ہماری مصلحت کے اندر ہے. تو جب یہ مصلحت کے اندر چیزیں ہوں اور آدمی دیکھ رہا ہو تو پھر ایسے نہیں کرنا چاہیے, اس کے اوپر اختلاف نہیں کھڑا کرنا چاہیے, مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے. دیکھو اللہ نے بھی اس کو کتنی اہمیت دی, فرمایا کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا, اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین کے ساتھ نواز دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو آپ نے اس موقع پر کی ہے, جو آپ نے سمجھا ہے, جو بصیرت اختیار کی ہے, یہ بہت ہی شاندار آپ کا قدم ہے جو آپ نے اٹھایا, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین سے نواز دیا ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ, اسی یہی ہے پھر, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ. تو اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی, اس کو اللہ تعالیٰ اہمیت دیتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, مگر وہ لوگ کہ تم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اپنی مصلحت کے لیے, عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے نزدیک تھا, تو وہ مکے سے باہر لیکن چونکہ حدود حرم کے اندر تھا یہ معاملہ پیش آیا, اس لیے اس کو عند المسجد الحرام کہا. فاستقاموا لکم, پس جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے لیے, فاستقیموا لہم, تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے, تم بھی سیدھے رہو, یہ قاعدے کی بات بتا دی ہے, جب تک وہ معاہدے پر قائم رہیں گے تم بھی معاہدے پر قائم رہو گے. اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں معاہدوں کو تم خود نہ توڑا کرو, خود نہ توڑا کرو, تاکہ تم اخلاقی طور پر مضبوط رہو, اخلاقی طور پر تم فائق رہو, تمہاری حیثیت بلند رہے. ہمیشہ اخلاقی طور پر اس کی حیثیت بڑی کمزور ہوتی ہے جو معاہدے کو توڑ دے, اور اخلاقی طور پر وہ بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے جو عہد کی پاسداری کرے, جو معاہدے کو نبھائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قاعدہ بتایا ہے مسلمانوں کو کہ جب تک کفار معاہدے کو نہ توڑیں تم بھی نہ توڑا کرو. اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ, مسئلہ تو اس کے پاس ہے, کام تو سارا وہ کرتا ہے, جب اس نے کام کروانا ہوتا ہے تو ایسا راستہ نکال دیتا ہے, کافروں کے دماغ خراب کر دیتا ہے, ماحول ایسا کھڑا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ خود بخود وہ توڑ دیتے ہیں, مسلمانوں کو موقع مل جاتا ہے. انہوں نے توڑا نا, کیسے توڑا, بنو خدا بنو بکر, یہ دو قبیلے تھے مکے میں, دو قبیلے تھے, دونوں مشرک تھے, دونوں مشرک تھے, بنو خدا بھی بنو بکر بھی, یہ دو قبیلے تھے. بنو خدا کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف تھا, یہ اللہ کے رسول کا حلیف تھا بنو خدا, اور بنو بکر حلیف تھا کس کا, قریش مکہ کا. دیکھیے ان کے ساتھ مکے میں جا کے، ایک تو ہے نا میں نے کل آپ کو بتایا تھا تین وسیقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر لکھے ہیں، ہیں جی انصار مہاجرین کے درمیان لکھا، اوس حضرت کے مشرکوں کافروں کے لیے لکھا، بنو قریدہ اور یہودیوں کے لیے لکھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی بصیرت دیکھو، آپ کے سیاسی طریقے دیکھو، اور آپ کا یہ اس قدر گہرائی میں جا کے دیکھنا، سوچنا اور آگے بڑھ کر اقدام کرنا کہ مکے کے اندر رہتے ہوئے ایک قبیلے کو بھی اپنا حلیف بنایا، مکے کے ایک قبیلے کو بھی اپنا حلیف بنایا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ فائدہ ان سے ہم نے اٹھانا ہے، ان کو اپنا حلیف وہاں بنایا ہے۔ اور اسی حدیبیہ کی صلح کے اندر یہ بات طے تھی کہ بھائی 10 سال کے لیے یہ صلح نامہ ہے، 10 سال کے لیے، 10 سال کے لیے صلح نامہ ہے، 10 سال کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، اور جو جس کا حلیف ہے کوئی دوسرا کسی دوسرے حلیف کے خلاف اپنے حلیف کی مدد نہیں کرے گا، اور وہ ایک دوسرے پر اگر مقابلے پہ آ جائیں تو کوئی بھی اپنے حلیف کے لیے ہتھیار فراہم نہیں کرے گا، کسی قسم کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں حدیبیہ کی صلح کے اندر طے تھی، یہ صلح نامہ میں لکھا ہوا تھا۔ تو ہوا کیا کہ بنو بکر اور بنو خدا کی آپس میں جنگ ہو گئی، یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی بڑی پرانی لڑائی تھی۔ تو جب یہ لڑنے لگے، قریش مکہ نے بنو بکر کی مدد کی، بنو بکر کی اپنے حلیف قبیلے کی مدد کی۔ اب انہوں نے مدد کی، مدد کرنے کے بعد انہوں نے اپنا معاہدہ گویا کہ توڑ دیا، ہاں معاہدہ توڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اس سے کتنا زبردست فائدہ اٹھایا، جو ہی آپ کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ نے بنو بکر جو ان کا حلیف قبیلہ ہے بنو خدا کے خلاف ان کی مدد کی ہے، فوراً اللہ کے رسول نے لشکر تیار کیا 10,000 کا، اور کسی کا خیال بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اس طرح کریں گے، اور فوراً ہی مکے کے اوپر چڑھائی کر دی۔ اس میں صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول کا اس وقت حدیبیہ کے اندر جو صلح کرنا تھا، جو معاہدہ کرنا تھا، وہ بہت بڑی چال تھی۔ اللہ کے رسول سمجھتے تھے مکے کا ماحول کیسا ہے، یہ لوگ کیا کریں گے، یہ معاہدے کی شرطیں پوری کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، ان کا پرانا تجربہ بھی تھا، آپ ساری چیزوں کو سمجھتے تھے، گہری بصیرت سے جانتے تھے۔ اور یہ جو ہی انہوں نے ایک شک توڑی، معاہدہ توڑا، اللہ کے رسول نے فوراً چڑھائی کر کے مکہ فتح کر لی۔ بالکل اللہ کے رسول نے اس کے اندر دیر نہیں لگائی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی جلدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف لشکر کشی کر لیں گے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یعنی اور یہی جنگ کے اندر ہونا چاہیے۔ اچانک پن، یہ ہمیشہ ہی جنگوں کی جیتنے کے لیے یہ چیز بنیاد بنتی ہے کہ ان کو مطمئن کر دیا۔ اب ان اللہ کے رسول کو بنیاد بھی مل گئی حملہ کرنے کی، اخلاقی جواب بھی مل گیا، پھر جب جواب مل گیا بالکل دیر نہیں کی اور اپنا معاملہ مکمل کر دیا۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول بڑھے کہ وہ تیار بھی نہ ہو سکے، اور باہر ادھر ادھر سے جو وہ منگوایا کرتے تھے کمک، وہ بھی نہ منگوا سکے، کچھ بھی نہ ہو سکا۔ ان کو پتہ ہی اس وقت چلا اللہ کے رسول نے ادھر بھی آگ جلوا دی، ادھر بھی آگ جلوا دی، ادھر بھی آگ مختلف گروپوں میں تقسیم کر کے چاروں، انہوں نے کہا یہ تو کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور ایسا ان کے اوپر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا کہ لڑنے کے لیے وہ تیار ہی نہ ہو سکے، بالکل ہاتھ کھڑے کر گئے، اور اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کر بڑی آسانی کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے، اور کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیو، یہ ہوتی ہمیشہ جنگی چالیں، اور یہ ہے اللہ کے رسول کا طریقہ۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے حدیبیہ کو غزوات میں سے ایک غزوہ شمار کیا ہے، ایک غزوہ اس کو شمار کیا ہے، جس طرح ہمارے ہاں یہ انگریزوں سے، یہودیوں سے پڑھ کے آئے ہوئے صلح حدیبیہ پر لکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور عجیب و غریب فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں جی کہ کفار کے ساتھ آج کل دیکھو جی صلح کے ساتھ رہنا چاہیے، لڑائیاں بہت غلط ہیں۔ بھائی کیوں لڑائیاں غلط ہیں؟ یہ اللہ کے رسول نے صلح کی تھی، دیکھیے حدیبیہ کے اندر اللہ کے رسول نے صلح کی تھی، اور وہ صلح دلیل ہے اس بات کے لیے کہ بالکل کو جہاد نہیں کرنا چاہیے، بالکل لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے، یہ لوگ لکھتے بھی ہیں، اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں، اتنی فضول بات ہے۔ اور ظالمو اللہ کے رسول نے تو صلح کی ہی لڑائی کے لیے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا یعنی مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اس موقع کو بچا کر اپنی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا۔ یہ جنگ سے بچنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنے جہاد کو بہتر کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بصیرت کے ساتھ ایک چال چلی تھی، اور اس کا نتیجہ بالکل وہی نکلا۔ ہاں جی، تو قاعدہ یہ بتایا کہ فمستقامو لکم، جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے لیے، فاستقیموا لہم، تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے۔ ویسے صدیوں کی تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کفار نے جب کبھی بھی معاہدے کیے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاملات طے کیے، ہمیشہ انہوں نے توڑے، ہمیشہ انہوں نے توڑے، یہودیوں نے توڑے، صلیبیوں نے توڑے، ہر کفار نے معاہدے توڑے۔ آپ دیکھ لو پاکستان انڈیا کے معاہدے کس نے توڑے؟ انڈیا نے توڑے۔ امریکہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کس نے توڑے؟ انہوں نے توڑے۔ یعنی ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں گے ہمیشہ کافر جو ہے وہ معاہدے توڑتے ہیں، ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں، معاہدے توڑتے ہیں، مسلمانوں کو ہمیشہ ہی جواز مہیا ہوتا ہے، بنیاد ملتی ہے جنگوں کے لیے، معاہدے ٹوٹنے کے بعد ہمیشہ قوموں کے درمیان جنگیں بھڑکتی۔ یہ تاریخ کا ایک تجربہ۔ تو اور کفار کی ہمیشہ یہ عادت ہے کہ وہ معاہدے جلدی توڑ دیتے ہیں، جلدی توڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ مسئلہ سمجھایا، بھئی کافروں کو معاہدے توڑنے دیا کرو، وہ توڑے، پھر تمہارے پاس اخلاقی جواز اتنا مضبوط ہوگا کہ تم ان کے خلاف جنگیں لڑو گے اور تمہارا سٹینڈ بڑا زبردست ہوگا۔ یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے۔ تم معاہدے کیے ہوئے ان کی پاسداری کرو، یہ تقویٰ ہے، پچھلے رکوع کے اندر بھی یہی بتایا گیا تھا، اس کو تقویٰ قرار دیا گیا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ کیف وان یظہروا علیکم، سبحان اللہ، یہ جو میں نے پچھلی آیت میں بات کی ہے نا، ذرا اگلی آیت میں دیکھو اللہ تعالیٰ ان کی کفار کی عادات بیان کر رہے ہیں، کیسے وہ معاہدے توڑتے ہیں، کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے، عادتیں ان کی کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں وہ عادتیں بیان کر رہے ہیں۔ کیفا، کیسے یہ معاہدے کیسے نبھا سکتے ہیں؟ کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر ان کو کبھی غلبہ مل جائے تم پر، لا يرقبوا فیکم، نہیں وہ پرواہ کرتے تمہارے بارے میں، اِلَّن قرابت کی، ولا ذمتن اور نہ کسی عہد کی، یرضونکم وہ خوش کریں گے تمہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ اپنی باتوں سے، چکنی چپٹی باتیں کر کے وہ تمہیں خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جی ہم معاہدے نبھا کے دکھائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم بڑی پاسداری کریں گے، ہم اخلاقی طور پر بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہمیشہ اس قسم کا ان کی عادت ہوتی ہے، باتیں کریں گے، بکواس کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے، لیکن اندر کی کیفیت ان کی کیا ہے؟ فرمایا کبھی پرواہ نہیں کریں گے تمہارے بارے میں، ہمیشہ دانت پیستے رہتے ہیں، ہمیشہ معاہدے توڑنے اور پھر تمہارے خلاف جنگیں بھڑکانے کی پلاننگیں کرتے رہتے ہیں، کسی چیز کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لا یرقبون فیکم الا ولا ذمہ، نہ کسی قرابت کی پرواہ، نہ کسی عہد معاہدے کی پرواہ، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پاس نہیں ہے ان کو کہ ہم نے یہ بات کی ہے۔ اخلاقی طور پر کفار اتنے کمزور ہوتے ہیں اور ہمیشہ وہ تمہارے خلاف اس قسم کے منصوبے بناتے رہتے ہیں، تمہیں ختم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا یرقبوا فیکم، نہیں پرواہ کرتے وہ تمہارے بارے میں، الا کسی قرابت کی، ولا ذمتن اور نہ کسی عہد کی، یرضونکم بافواہہم، وہ خوش کریں گے تمہیں اپنی باتوں سے، اپنے منہوں سے، وتعبا قلوبهم، اور انکار کریں گے ان کے دل، زبان سے جو کچھ کہیں گے دلوں سے اس کا انکار کریں گے، وتعبا قلوبهم اور انکار کریں گے ان کے دل، واکثرهم فاسقون اور اکثر ان کے فاسق ہیں، اکثر ان کے گناہگار ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کی کیفیت بیان کر دی ہے یہاں۔ کیف وان یظہروا علیکم، اے نبی اور اے نبی کے ساتھیوں، اے مسلمانوں، ان کو ذرا موقع ملنا چاہیے، پھر دیکھو یہ تمہارے خلاف کیا کرتے ہیں، کتنا ظلم ڈھاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کسی بات کی یہ پرواہ نہیں کریں گے۔ اصل میں یہ سارے جواب دیا جا رہا ہے نا کہ بھی مسلمانوں نے بیزاری کا اظہار کیا ان ساری چیزوں کا، اب اخلاقی جواب یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کر ہوا، کفار اور مشرکین کے رویے کی وجہ سے ہوا۔ دیکھ لو ان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، اگر ان کو کبھی تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو کیا کریں گے، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مسلمانوں کی آبادیوں میں کیسے ظلم ڈھائیں گے، کیا کریں گے، کیا کریں گے۔ پہلے کفار نے بھی کیا کیا، آج کے کفار بھی کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، مسلمانوں کو بھی تو موقع ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے 70 قیدی لے کے آئے، 70 قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، لیکن ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، کتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ کیفیت بنی کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی تم جاؤ، واپس جاؤ، کوئی فدیہ لے کر آ گیا، کوئی کچھ لے کر آ گیا، کوئی کچھ لے کر آ گیا، ان میں سے اکثر قیدیوں کی کیا کیفیت تھی، وہ واپس جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے ایسا سلوک دیکھا مسلمانوں کا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا سلوک دیکھ کر اکثر ان میں سے مسلمان ہو گئے، قید کی حالت میں مسلمان ہو گئے اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ یہ کیفیت ہے مسلمانوں کی، یہ انداز ہے مسلمانوں کا کہ قیدیوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اگر عورتیں مسلمانوں کے پاس قیدی بن کے آ جائیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، بڑے اخلاقی اصول انہوں نے مہیا کیے ہیں۔ جیسے بیویوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، بیوی احترام کا رشتہ ہے، ایسے ہی اگر جنگی قیدی عورتیں آ جائیں تو ان کو لونڈیاں بنا کر اپنی بیویوں کی جگہ پر عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی جیسے کفار کرتے ہیں۔ دیکھ لو ان ظالموں نے یہ لونڈی کا لفظ جو ہے اس کو جناب کیا بنا رکھا ہے، کیسا مسلمانوں کے خلاف تان کیا ہے اور کس طریقے سے پروپیگنڈے کے ساتھ اس شاندار باوقار انداز کو انہوں نے کیا رخ دیا ہے کافروں نے، جبکہ اپنی حالت کیا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کو کوئی قبضے کی جگہ مل جائے، کبھی ان کو قوت مل جائے تو پھر وہاں مسلمان عورتوں کے ساتھ یہ کیا کرتے رہے ہیں، اب تک کیا کر رہے ہیں، کشمیر میں ہندو کیا کر رہے ہیں، فلاں جگہ پر، فلاں جگہ پر، اب عراق میں، عراق سے خط آئے ہیں نا، آپ نے پڑھے ہوں گے عورتوں کے، مسلمان عورتوں سے، کہ وہ امریکی بدبخت کیا ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ کفار نے کیا سلوک کیا مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان آبادیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو بھی فتوحات ملتی ہیں، ان کے پاس بھی جنگی قیدی آتے ہیں، وہ بھی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بالکل ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ یہ ظلم و ستم کرنا کافروں کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کفار یہ کیفیت اور یہ ظلم، یہ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ اخلاق ان کے سامنے کوئی چیز ہے، نہ قانون کوئی ان کے سامنے چیز ہے، تو پھر ہم ان کا خیال کیسے کریں۔ دیکھ لو یہ گوانٹانامو میں جو قیدی گئے ہیں، ہاں، تو ان ظالموں کو کہا گیا کہ بھئی جنیوا معاہدے کے تم بھی پابند ہو، جنگی قیدیوں کے لیے جنیوا معاہدے میں یہ گنجائشیں ہیں، یہ ہے بڑا کچھ ہے، تو تم ان کو قیدی بنا کر لے کے آئے ہو، پنجروں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، ہاں جی، اتنا ظلم، اتنی زیادتیاں، ہاں، تو پتہ کیا جواب دیا رمزفیلڈ نے، کیا جواب دیا اس نے؟ اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے، باقی سب کے لیے یہ جنیوا کا معاہدہ ہے اور اس کے اندر قیدیوں کے لیے یہ سہولتیں ہیں، یہ گنجائشیں ہیں، لیکن یہ مسلمان ہیں، یہ مجاہد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ہم ان کو کوئی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ان کو جنیوا کے معاہدے کے تحت ہم تصور کریں گے، بس ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے یہ بالکل جائز۔ کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمتا، کہ مسلمانوں اگر ان کو کبھی تم پر کوئی غلبہ نصیب ہو جائے، کبھی کوئی موقع مل جائے، تو پھر دیکھو یہ کیسا کیسا ظلم کرتے ہیں تمہارے خلاف، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نہ کوئی اخلاق ان کے سامنے، نہ کوئی قانون ان کے سامنے، نہ کوئی عہد معاہدہ ان کے سامنے، کوئی چیز ان کے سامنے ہوتی نہیں، صرف اسلام دشمنی کے اندر یہ اس قدر آگے چلے جاتے ہیں، اتنا ظلم ڈھاتے ہیں، اتنا ظلم ڈھاتے ہیں جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ ویسے باتیں کرنے میں ہیں، امریکیوں کے بیانات پڑھو، فلاں یہ جی ساری دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے انہوں نے بڑے اخلاقی ضابطے بنائے ہوئے ہیں، بڑے قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، ان کی عدالتیں جناب بہت بلند ہیں، یہ معروف ہے نا، امریکہ کی عدالتیں، وہاں کے جج اور مغربی ملکوں کے جج اور ان کا جسٹس کا جو سسٹم ہے جناب وہ اتنا شاندار ہے، یہ ہے وہ ہے، کتنا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، کتنا جناب اس کے لیے اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں، یرزونکم بافواہہم، پراپرنڈے کر کر کے ہم ایسے ہیں، ہم اچھے ہیں، یہ ہمارے اخلاقی ذات ہیں، اس قانون کے ہم پابند ہیں، یہ انصاف ہمارے پاس ہے، یہ ہے وہ ہے، فرمایا یہ سب بکواس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، توبہ قلوبہم، ان کے دل انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی دشمنی عداوت اتنی بھری ہوتی ہے کہ وہ کسی شکل میں آپ کو چھوڑنے کے لیے نہ کوئی قرابت، نہ کوئی عہد معاہدہ، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان رشتہ داری کی بھی کوئی پرواہ، تھے تو رشتہ دار نا، مکے والوں اور مدینے والوں کے رشتے کتنے گہرے تھے نا، آپس میں قریبی رشتے تھے، لیکن تو فرمایا کہ ان اسلام دشمنی میں اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خلاف چل سکتی ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ کیوں چلی، ان کفار کا حال دیکھو، ان کو کسی رشتہ داری کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بھی بالکل اسی طریقے سے یعنی دشمنی کی آگ میں، آگ ان کے اندر بھڑک رہی ہے اور یہ کیفیت ان کے اندر ہے، ان کو کسی رشتہ داری کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کسی عہد معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، باتوں سے تمہیں خوش کریں گے، اندر سے ان کے دل دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں جو انکار کریں گے، ہر وقت تمہارے خلاف منصوبے بنائیں گے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان کے فاسق، بڑے ظالم ہیں، بڑے گناہگار ہیں، بڑا ہی نقصان پہنچانے والے ہیں، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بھئی پچھلی آیت جس تک ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، یہ ساری آیات ابن کثیر کے مطابق یہ ساری آیات مشرکین مکہ کے بارے میں ہیں، ان کے رویے کے بارے میں ہیں، اور اگلی آیات یہود کے بارے میں ہے، اہل کتاب کے بارے میں ہے، کہ ان کا رویہ، پہلے ان کا رویہ بیان کیا، پھر اہل کتاب کا رویہ بیان کیا، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، قیمت وصول کی ہے انہوں نے اللہ کی آیات کی تھوڑی سی قیمت، فصدوا عن سبیلہ، پس روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے، اللہ تعالی کے دین سے انہوں نے روکنے کے لیے بہت کوششیں کاوشیں کی ہیں، اور جانتے بھی ہیں یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی وحی ہے، کیونکہ مکے کے لوگ تو نہیں جانتے تھے نا، یہ یہودی جانتے تھے یہ ساری باتیں، اور جانتے ہوئے پھر انکار کرتے تھے، فرمایا خود بھی نہیں مانتے تھے اور لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے اللہ کے دین سے، فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ان کا رویہ بہت ہی غلط ہے، ان کی سوچ، ان کا طرز عمل بہت ہی غلط ہے، اسلام دشمنی میں یہ لوگ بھی بہت حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، لا یرقبون فی مؤمن، جو آیت مکے والوں کے لیے تھی وہی ان کے لیے بھی ہے، لا یرقبون، نہیں پرواہ کریں گے وہ، نہیں پاس کریں گے وہ، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، الا کسی قرابت کی، ولا ذمتن، اور نہ کسی عہد کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ حقیقت میں زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، بہت زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جس طرح کفار مشرکین کا رویہ تھا مسلمانوں کے خلاف، یہودیوں اہل کتاب کا رویہ بھی بالکل وہی ہے، بالکل وہی ہے، ان کو بھی کسی رشتہ داری کی پرواہ نہیں ہے، ان کو بھی کسی عہد معاہدے کی پرواہ نہیں ہے، یہ سب کافر وہ اہل کتاب ہوں، یہود و نصارہ ہوں، وہ مشرکین مکہ ہوں، کوئی بھی کافر ہو، فرمایا یہ سب ان کی عادات مشترکہ ہیں، کیا اسلام دشمنی میں، اسلام دشمنی میں ایک قسم کا رویہ رکھتے ہیں، بد اخلاقی پر یہ اترتے ہیں، دشمنی کی انتہا پر یہ پہنچتے ہیں، کسی بھی قسم کے کافر ہوں سب کافروں کی نوعیت ایک سی ہوتی ہے۔ اور سچی بات ہے آج اس وقت بھی ہم اگر غور سے دیکھیں تو آج کے کفار کا رویہ بھی وہی ہے، ہندو کا رویہ بھی وہی ہے، امریکہ کا رویہ بھی وہی ہے، اسرائیل کا رویہ بھی وہی ہے، دنیا میں جتنے کافر ہیں، جتنی قسم کے کافر ہیں، مسلمانوں کے خلاف سب کا رویہ ایک، بالکل ایک انداز سے ہی سوچتے ہیں، ایک انداز سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی یعنی مسلمانوں کے ذہن پختہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک یہ بالکل ہی درست نہیں ہو سکتا، اپنے بچاؤ میں تمہیں کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ تم دھوکے میں مبتلا ہوتے رہو، ان کے عہد دیکھتے رہو اور جناب ان کی باتیں سنتے رہو، نہیں، بلکہ تمہیں جہاد کی تیاریاں کرنی ہیں، تمہیں مقابلے کرنے ہیں، مقابلے کر کے ہی تم اپنا بچاؤ کر سکتے ہو، اپنے اندر شدتیں پیدا کر کے تم اپنا بچاؤ کر سکتے ہو، اس کے سوا بچاؤ کی شکل تمہارے لیے کوئی نہیں۔ یہ ذہن سازی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ان کی عادات بد بیان کر کر کے۔ لا یرقبونا، نہیں پرواہ کریں گے وہ فی مؤمنین، کسی مومن کے بارے میں، یہ نہیں ہے کہ کسی خاص کے بارے میں ان کا رویہ غلط ہو، ہاں اسامہ بن لادن کے بارے میں ہی امریکہ بھڑکا ہوا ہے اور باقی کسی کے بارے میں شاید اس کا رویہ بڑا اچھا ہوگا، باقی تو سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ کہ انہوں نے کہا ہے نا جی کہ بھئی ہماری جنگ تو ان دہشت گردوں سے ہے، بش نے ایک دفعہ تقریر میں کہا ہم اسلام کو آسمانی مذہب سمجھتے ہیں اور جناب بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مسلمانوں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا ان سے، ہاں ان دہشت گردوں سے ہم نے نپٹنا ہے، ان کو ہم کسی شکل میں نہیں چھوڑیں گے، یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کہتا ہے لا یرقبون فی مومنین، او کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ صرف اسامہ کی دشمنی ہے، یہ ہر مومن کے بارے میں یہی دشمنی رکھتے ہیں، ہر مسلمان کے بارے میں ان کے دل کے اندر وہی کیفیت، لا یرقبون فی مومنین، فی مومنین یہ تنوین کے ساتھ عام بات کر دی ہے، کسی مومن کے بارے میں ان کے اندر کوئی نرمی نہیں، دھوکہ ضرور دیں گے، سیاست بازی کریں گے، چالے چلیں گے، لیکن مومنوں مسلمانوں تمہارے بارے میں ان کے اندر رویے بڑے سخت ہیں، ہاں تم ان کے خلاف جہاد نہ کرو، ان کی نوکری چاکری کرو، ہاں جی جو وہ کہتے مانتے چلے جاؤ، مانتے چلے جاؤ، ہاں پھر وہ تمہارے ساتھ بڑے اچھے چلیں گے، اور تم رویہ اختیار کرو دینی، اپنے دین پہ قائم ہونے کی کوشش کرو، جہاد پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو، جو رویہ اسامہ کے خلاف ہوگا وہی رویہ تمہارے خلاف ہوگا، جو جہاں مسلمان ان کو ملے گا اس کے ساتھ وہ یہی سلوک کریں گے۔ لا یرقبون فی مؤمنین، نہیں پرواہ کریں گے وہ کسی مومن مسلمان کے بارے میں، الا نہ کسی رشتہ داری قرابت کی پرواہ کریں گے، ولا ذمتن اور نہ کسی عہد معاہدے کی پرواہ کریں گے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہی لوگ حقیقت میں زیادتی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، حد پھلانگنے والے ہیں، انتہا کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اللہ اکبر، پہلے اللہ تعالیٰ نے عادات بد بیان کی ہیں، ان کے رویے بیان کیے ہیں، ان کے ظلم بیان کیے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ، اب یہ رویہ اگر اختیار کیا ہے تو کیوں کیا ہے، ہاں جی یہ اس کا سارا جواب اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد اب فرمایا کہ ان کے رویے تو وہی ہیں، لیکن دیکھو اللہ کہتا ہے میرا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے، فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں، فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکات ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں، اب وہ تمہارے دین کے اندر بھائی بن گئے، بڑی دشمنیاں تھیں، بڑا ظلم کیا، بڑا قتل کیا، بہت کچھ کیا، تمہیں گھروں سے نکالا، یہ کیا وہ کیا، کتنا کچھ کیا کتنا کچھ کیا، ہاں؟ لیکن اگر یہ اسلام قبول کر لیں، اپنے کفر سے تائب ہو جائیں، نماز زکات کی ہماری شرط پوری کر لیں، اطاعت قبول کر لیں، تو پھر بس جو بھی انہوں نے کیا ہے کیا ہے، ہم درگزر کریں گے، یہ ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارا حق ہے وہ ان کا حق ہے، یہ اخوت اسلامی کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، پچھلا سارا ہی معاملہ ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں، دین میں بھائی ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اخوت اسلامی، امت اسلامیہ، یہ اس چیز کے ساتھ بنتی ہے کہ اسلام سب سے پہلی شرط ہے، دوسرے نماز کا قیام، تیسرے زکوٰۃ، یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اخوت اسلامی قائم ہوگی، اور مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کا پاس کریں گے، حقوق کی پاسداری ہوگی، ایک امت کی تشکیل ہوگی، اور پھر سیاسی نظام ان کا قوت میں آئے گا۔ اس کے لیے یہ بنیادی شرطیں ہیں، تین شرطیں، اسلام کا قبول کرنا، نماز کا ادا کرنا، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ ہے اخوت اسلامیہ کی شرط۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن نماز کا تارک ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ کہتا میں کیا ہے نماز، یہ تو ویسے ہی فارغ لوگوں کا کام ہے، یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، تو میں کیوں نماز پڑھوں، اور مذاق اڑائے، ہاں جی زکوٰۃ یہ جو ٹیکس ہے جی، یہ تو ہم دیکھو جی، ہم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، ہاں حکومت اتنا ٹیکس لے جاتی ہے تو پھر ہم کیوں دیں، اس قسم کی باتیں کرنا، تان کرنا، اسلام کے خلاف باتیں، اور پھر یہ رویے، اس کا مطلب ہے چاہے کسی نے کلمہ پڑا ہوا بھی ہے یا اس کی کوئی مجبوری ہوگی، حقیقت میں یہ اخوت اسلامیہ کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حکومت مسلمانوں کی ہو، اسلام کی حکومت ہو، تو ایسے لوگوں کے اوپر حد لگتی ہے، ایسے لوگوں پر حد لگتی ہے، اور یہ حد کس بات کی ہوگی، ارتداد کی، جو نماز کا تارک ہوگا، جو زکوٰۃ کا تارک ہوگا، یہ حدود اللہ میں سے حدوں کو توڑتے ہیں، اور حکومت اسلامی ہوگی تو ان کے اوپر حد نافذ ہوگی ارتداد کی، اور اس کی سزا اللہ کی شریعت نے قتل مقرر کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین کے خلاف تلوار اٹھائی تھی نا، تو اسی اصول کے اوپر اٹھائی تھی، اسی اصول کے اوپر اٹھائی تھی کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے دائرہ اسلام میں نہیں رہتے، نماز کا کہ منکر ہو جانے والے یہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتے، ان کو باقاعدہ سزا ملے گی، اور قتل کی سزا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ اصول قانون اللہ کی شریعت میں موجود ہے، حکومت اسلامی ہو تو ایسے لوگوں پر حد لگتی۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اب آیات کو، لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، يَعْلَمُونَ، جو علم رکھتے ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ہم ان کے سامنے یہ تفصیلی احکام بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے اوپر عمل کریں۔ کفار کے لیے احکام کیا ہیں، مسلمانوں کے لیے احکام کیا ہیں، مسلمانوں کے اندر جرائم کیا ہیں، حدود کیا ہیں، ایک ایک چیز فرمایا کہ ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی ہے، ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، شریعت میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، علم والے لوگوں کے لیے، فہم شعور رکھنے والے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اس کو مانیں، اس پر صحیح عمل کریں۔ وَإِنَّ كَسُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ ہاں جی، پہلے تو غلط رویے بیان کیے ہیں سب کے، اور اب ایک دوسرا مضمون شروع ہو گیا ہے۔ ہاں جی، وَإِن نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے عہد کرنے کے بعد، عہد باندھنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تان کریں وہ تمہارے دین میں، فقاتلو، پس قتال کرو تم، آئمت الکفر، کفر کے لیڈروں کے خلاف، انہم، بے شک وہ، لا ایمانا، نہیں ہے قسمیں، لہم، ان کے لیے، ان کی قسمیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لعلہم ینتہون، قتال کیوں کرو؟ لعلہم، تاکہ وہ ینتہون، باز آ جائیں، تاکہ وہ باز آ جائیں اپنے غلط رویے سے. ہاں، کہ جو لوگ مسلمانوں تمہارے ساتھ عہد باندھیں، معاہدے کریں، معاہدے کرنے کے بعد پھر توڑ ڈالیں، معاہدے کر کے توڑ ڈالیں، قسمیں کھا کے توڑ ڈالیں، اور اس کے ساتھ وطانو فی دینکم، تمہارے دین میں تان کریں، رسول کے خلاف بکواس کریں، قرآن کے خلاف بکواس کریں، اسلام کے خلاف یعنی اہانت کی باتیں کریں، ہاں، اور پھر مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں، کوئی مسجد گرائیں، اس قسم کا کوئی بھی کام جو ہے یہ تان فی الدین ہے، یہ تان فی الدین ہے. رسول کی گستاخی کرنا، اسلام کی گستاخی کرنا، قرآن کی بے حرمتی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ہے تان فی الدین. فرمایا کہ معاہدے توڑ دیں، قسمیں توڑ دیں، اور تمہارے دین کے اندر وہ تان کریں، تو پھر کیا کرو تم؟ پھر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، پھر تم قتال کرو، پھر تم لڑائی کرو ائمۃ الکفر، کفر کے لیڈروں کے خلاف، کفر کے جو امام ہیں، کفر کے جو لیڈر ہیں، چودھری ہیں، ان کے خلاف پھر تم نے قتال کرنا ہے. کیوں؟ انہم لا ایمان لہم، تم یہ سوچتے رہو کہ بھئی انہوں نے قسمیں کھائی تھیں، معاہدے کیے تھے، ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہیں، معاملات طے ہوئے ہیں. فرمایا نہیں، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، نہ ان کو کسی چیز کی پرواہ ہے، ہاں جی، یہ ہمیشہ دھوکا دیں گے. تو تمہارے لیے حکم ہے کہ اب تم لڑائی کرو، لڑائی کرو، لڑائی ہی انہیں باز رکھ سکتی ہے، ان کا دماغ سیدھا کر سکتی ہے. فرمایا لعلہم ینتہون، یہ باز آئیں گے ہی لڑائی کے ساتھ، اگر لڑائی نہیں کرو گے تو یہ شرارتیں کرتے رہیں گے، نقصان پہنچاتے رہیں گے، حملہ آور ہوتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، تم کسی شکل میں بچ نہیں سکتے ہو. بچاؤ کی ایک ہی شکل ہے اور ان کو باز رکھنے کی ایک ہی شکل ہے کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کفر کے اماموں لیڈروں کے خلاف تم قتال کرو. جب قتال کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرمائے گا، تمہارا قتال دنیا کے اندر امن کا باعث ہو جائے گا، تمہارے بچاؤ کی بنیاد بن جائے گا، اور کافروں کے ہاتھ روک لے گا. قتال کے بغیر پھر تمہارے لیے کوئی چارہ ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد کیے، عہد کرنے کے بعد انہوں نے عہد توڑے، عہد توڑنے کے بعد انہوں نے دین میں تان کیے، دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہ سب کچھ کیا، اب ان کے خلاف تمہارا قتال ہے، تم قتال کی تیاری کرو، اسی کے ساتھ یہ باز آئیں گے، اسی کے ساتھ تمہارا بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اصول مسلمانوں کو دے دیا. الا تقاتلون قوما، کیوں نہیں لڑتے ہو تم، کیوں نہیں قتال کرتے ہو تم، قوما، ان لوگوں سے، نکسوا ایمانہم، جنہوں نے توڑ دی ہیں اپنی قسمیں، وہمو، اور ارادہ کیا انہوں نے بے اخراج الرسول، رسول کے نکالنے کا، وہم، اور وہ، بدعوکم، شروع کر چکے تمہارے ساتھ، اول مرتن، پہلی بار جنگ بھی انہوں نے شروع کی ہے تمہارے ساتھ، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ، پس اللہ تعالی احق کو زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشو ہو، کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کرتا ہے، الا تقاتلون قوما، بھئی تم ان کے خلاف لڑتے کیوں نہیں ہو، لڑتے کیوں نہیں ہو، جنہوں نے قسمیں توڑی ہیں، عہد توڑے ہیں، اور تم پھر بھی ان کے بارے میں اس قسم کے رویے رکھتے ہو، دوستیوں کے اور یہ اور وہ، کہ جی بڑے اچھے ہیں، جی یہ ہے، جی یہ ہے، جی یہ ہے، جی. فرمایا عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں لڑائی کا حکم دے رہا ہے، وہ اپنی قسمیں توڑ چکے ہیں، اپنے معاہدے توڑ چکے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، دین کا نیتان کرتے جا رہے ہیں، اور پھر تم ابھی تک کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو. الا تقاتلون، کیوں نہیں لڑتے ہو تم ان لوگوں سے، نکسوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی ہیں، وہمو بے اخراج الرسول، اور انہوں نے ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا، وَهُمْ بَدَعُوكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے چھیڑ خانی کی ہے، انہوں نے جنگ بھی شروع کی ہے، جنگ بھی انہوں نے شروع کی ہے۔ یہ اشارات ہیں، تینوں اشارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، عہد بھی توڑے، فلاں موقع پر توڑا، فلاں موقع پر توڑا، اور بہمو بے اخراج رسول، رسول کے مکے سے نکالنے کے انہوں نے پروگرام تشکیل دیے۔ یہ اشارہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے میں منصوبہ بن رہا تھا قتل کا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے، ظالموں نے برداشت نہیں کیا رسول کے وجود کو مکے میں، تو اور پھر وہم بدعوکم اول مرہ، یہ اشارہ ہے بدر کی طرف، بدر کی طرف۔ کیسے کہ جب ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا، مسلمان اس کو روکنے کے لیے نکلے، پروگرام بنا کر کے اس قافلے کو پکڑنا ہے اور اس کا مال تجارت لینا ہے، تو ان کو پتا چلا، ابو سفیان نے راستہ بدل لیا، پہلے مکے میں پیغام پہنچایا کہ ہم خطرے میں ہیں، ابو جہل 1000 کا مسلح لشکر لے کر آیا، اعلان یہ کیا تھا کہ ہم جناب مدینے والوں سے بدلہ لیں گے اور اپنے قافلے کو بچائیں گے، لیکن جب ابو جہل بدر کے مقام پر پہنچا تو اس کو پتا چل گیا کہ ابو سفیان بحفاظت مکے پہنچ گیا ہے اور یہ خطرے سے نکل گیا اور کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ ہاں جی، تو پھر چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ بھی اپنا لشکر واپس لے کے چلا جاتا، تو واپس نہیں گیا، اس نے مسلمانوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی کا فیصلہ کر لیا اور لڑائی کے لیے مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لڑائی بھی انہوں نے شروع کی ہے، رسول کے نکالنے کا پروگرام بھی انہوں نے بنایا ہے، ہمیشہ عہد معاہدے بھی انہوں نے توڑے ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ان سے نہ لڑنا، کیوں بھائی، کیوں نہیں لڑنا ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ جواز مہیا کرتے ہیں، دیکھیے یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں تو بس کرو کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں ہر حکم کی حکمت بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکمتیں بیان کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اخلاقی جواز بیان کرتے ہیں اور اسلام کو اتنا اونچا کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آنکھیں بند کر کے ظلم کرنے کے لیے کسی پر چڑھائی نہیں کرتے، ہم جو کچھ کرتے ہیں بڑی صحیح بنیاد پر اٹھتے ہیں، ہمارا جہاد بڑی صحیح بنیادوں پر چلتا ہے، ہمارے پروگرام جو ہیں وہ ظلم کے لیے نہیں ہوتے، دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتے، ہم کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہماری بنیاد ہمیشہ اخلاقی ہوتی ہے، ہمارا جہاد بھی اخلاقیات کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ جواز بیان کیے جا رہے ہیں، باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، دیکھو اتنا ظلم کیا، اتنے معاہدے توڑے، رسول کے ساتھ یہ کیا، دین کے ساتھ یہ کیا، مسلمانوں تمہارے ساتھ یہ کیا، پھر جنگ بھی ظالموں نے خود شروع کی، پھر اس کے بعد تم کیوں نہیں لڑو گے؟ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے، کیا ڈر کر کے ہاتھ سے پیچھے ہٹتے ہو کہ جی ہم تو لڑ نہیں سکتے؟ ہاں واللہ بڑی تکلیف کی باتیں ہیں، یہ بڑے بڑے یہ لوگ آج کل بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، جی انڈیا سے تو لڑ سکتے تھے، اب امریکہ آ گیا، اب نہیں لڑ سکتے، اب نہیں جہاد کر سکتے، اب جہاد کا نام نہ لو، پہلے جہاد ٹھیک ہے، پہلے جہاد ٹھیک تھا، کشمیری بھی ٹھیک تھے، کشمیر کی تحریک آزادی بھی ٹھیک تھی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اب امریکہ آ گیا، کتنا نہ اب نہ بولو، بس ختم، اب نہیں۔ اللہ کہتا ہے اتخشونہم، اور ڈر گئے ہو، اتخشونہم، کیا ڈرتے ہو؟ تم بات تو یہی ہے نا، ڈرتے ہیں نا، اور تو بات ہے ہی کوئی نہیں، اور تو کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے اندر کی بیماری بیان کر دی، ڈرتے ہو نا، اتخشونہم، کیا ڈرتے ہو تم ان سے؟ فاللہ حق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کافروں سے نہ ڈرو، کسی سے نہ ڈرو۔ یہ یہاں بیٹھ کر نا ہمارے جتنے فوجی جنرل ہیں یہ باقاعدہ جمع تفریح کرتے رہتے ہیں، انڈیا کے پاس اتنے ٹینک ہیں، ہمارے پاس اتنے ٹینک ہیں، ان کے پاس اتنے جہاز ہیں، ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں، ہاں جی ان کے پاس اتنی بکتر بند گاڑیاں، ہمارے پاس اتنی بکتر بند گاڑیاں، ان کے پاس اتنے بحری جہاز ہیں، ہمارے پاس اتنے بحری جہاز ہیں، ہاں یہ اس قسم کا نا وہ کرتے رہتے ہیں کہ، اور پھر نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ دیکھیے جی اگر ہم ان کے نصف کے اندر بھی ہونا تو ہم لڑ سکتے ہیں, لیکن چونکہ اتنا نہیں ہے وہ ہم سے پانچ گنا زیادہ ہے, چھ گنا زیادہ یہ روایتی ہتھیار رکھتے ہیں اور اتنا کچھ رکھتے ہیں, تو یہ جمع تفریق سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. کس شاندار طریقے سے وہ سارا کر کے نا جی, سارا حساب کتاب ہاں جی جنرل پھر اپنی میٹنگ میں طے کر کے, جناب اصول تو یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, ہم نہیں جناب ان کے ساتھ لڑ سکتے. یہ انڈیا کے ساتھ بات ہو, امریکہ کے ساتھ تو خیر سوچ بھی نہیں نا, یہ شاید جمع تفریق بھی کبھی کوئی نہیں کرتا ہوگا. ہاں جی بات تو اتنی بات ہے ہی نہیں. اتخشونہم, اور کیا تم ان سے ڈرتے, اور تو بات ہے ہی کوئی. سبحان اللہ, بڑی بڑی فوجیں جناب جمع تفریق کرتی ہیں, پانچ گنا زیادہ ہے یہ, چھ گنا زیادہ ہے یہ, اتنا زیادہ ہے یہ, اتنا زیادہ ہے, اس لیے نہیں لڑ سکتے. الحمدللہ ہمارے مجاہدین ہیں, وہ کہتے ہیں پانچ گنا ہو, دس گنا ہو, پچاس گنا ہے, پانچ سو گنا ہے, جتنا بھی ہے گنے تم نکالتے رہو, ہم کرتے ہیں جہاں. ہاں یہ تمہارا مسئلہ ہے, تم نے بکتر بند گاڑیوں میں جانا ہے, تم نے ٹینکوں میں بیٹھ کے جانا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کے جانا ہے, اور ہمارے پاس تو ایک کلاشن کوف ہے اور بس, اور ہے کچھ نہیں ہمارے پاس, بس اس کے ساتھ ہی ہم روس سے لڑیں گے, اسی کے ساتھ انڈیا سے لڑیں گے, اسی کے ساتھ امریکہ سے لڑیں گے, اسی کے ساتھ ساری دنیا کے کافروں سے لڑیں گے. یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس کلاشن کوف کل بھی تھی, ہمارے پاس آج بھی ہے الحمدللہ. مجاہدین کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے حکومتوں کا, یہ مسئلہ ہے فوجوں کا, یہ جمع تفریق اور یہ سارے سلسلے. اور جب یہ سارا نکال لیتے ہیں تو دبکے پھر کیا کریں جی, پھر دوستی کر لیں. نہیں لڑے لڑ سکتے بھائی, پانچ گنا انڈیا زیادہ ہے, چھ گنا, اب تو شاید چھ گنا ہو گیا میرا خیال, پانچ گنا پہلے تھا اب زیادہ ہو گیا. ہاں جی اس لیے نتیجہ یہ کہ جناب ہم نہیں لڑ سکتے. اچھا پھر کیا کریں, پھر دوستی کرو, دوستی کرو. ظالموں لڑ کر وہ جتنا تمہیں مار سکتا ہے, اللہ یہی تو بات بیان کرتا ہے کہ دوستی کے ساتھ زیادہ مارے گا, تم دوست بنتے رہو گے اور وہ تمہیں پیچھے گا, تمہارے خلاف وہ منصوبے بنانے سے کبھی باز نہیں آئے گا. انہم لا ایمان لہم, لا ایمان لہم, کوئی معاہدہ, کوئی قسم, کوئی دوستی نہیں ہے. لعلہم ینتہون, ان کو باز رکھنا ہے تو جہاد سے رکھ سکو گے اور دوستی سے نہیں رکھ سکو گے. یہ قرآن بیان کر رہا ہے, دیکھو یہ مسئلے. سبحان اللہ, آج بھی واللہ قرآن پڑھو ایسے نظر آتا ہے کہ آج کے حالات کے لیے ہے, کہ یہ ہے نا, آج ہمیں سمجھا رہا قرآن, اب ہمیں تعلیم دے رہا, آج کے مسئلے اس وقت ہمارے سامنے. فرمایا کوئی دوستی نہیں چلے گی, کہیں نہیں بچ سکو گے. لعلہم ینتہون, اگر ان کے ہاتھوں کو روکنا ہے, تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, سوائے جہاد کے شکل ہی کوئی نہیں. یہ کرو گے تو بچو گے, ورنہ بچنا کوئی نہیں. اور پھر یہ سمجھو کہ ڈر جاؤ, ڈر کے دوستی کر لو, یا ڈر کے بھی کبھی دوستی ہوتی بھلا, کیوں بھائی, پر ڈر کے کبھی دوستی ہوتی ہے؟ کتنی کچی بنیاد ہے, کتنی کچی بنیاد ہے دوستی کی. ڈر جاؤ اور پھر اس سے دوستی شروع کر, اور پھر تم دوستی کرو گے اور ڈرنے والوں وہ تمہیں غلام بنائیں گے, کیوں جی ایسا ہی ہوتا ہے نا. جب تم نے اپنی حیثیت ہی گرا دی, ڈر کر ڈر کر ڈر کر تم دوستی کرو گے, وہ تم دوستی کرو گے وہ تمہیں غلام بنائیں گے, وہ اوپر چڑھیں گے, وہ کبھی تمہارے ساتھ دوستی نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اتخشونہم, کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ فاللہ احق ان تخشوہ, بس اللہ ہی زیادہ حق رکھتا ہے ان تخشو ہو کہ تم ڈرو اس سے. الحمدللہ مجاہدین ہیں بھائی کہ جو دنیا کی کسی قوت سے نہیں ڈرتے, جب بھی ڈرتے ہیں اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں, اور کسی کو کبھی خاطر میں لاتے ہی نہیں. فاللہ احق ان تخشو ہو, اللہ ہی زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو, اگر اور اندر سے بات کیا ہے, اندر سے بات یہ ہے کہ ایمان اسلام ہے ہی نہیں, دھوکہ ہی دھوکہ ہے, بات اور کوئی نہیں. ایمان ہو اسلام ہو تو وہ تو جرت, ایمانی حرارت, قوت, غیرت پیدا کرتا ہے. اس طرح کفار کے تسلط کو, اس کے غلبے کو کبھی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. اندر کی بات کیا ہے کہ ایمان اسلام سے ہی خالی ہو چکے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی پھر اللہ تعالی حوصلے دیتا ہے, اور ڈرا نہ کرو, قاتلوہم لڑائی کرو ان سے, یعذبہم اللہ بأیدیکم اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ساتھ. تم ڈرو نا, تم قتال کرو. اللہ کہتا میرا حکم مان کے قتال کرو, اس قتال میں تمہارے غلبے تمہاری کامیابیاں میں تمہیں دوں گا, تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دوں گا. اللہ اکبر. ویخزہم اور اللہ ان کو ذلیل کرے گا, اللہ ان کو ذلیل کرے گا. مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ذلیل کروائے گا, جہاد سے تمہیں عزت دے گا, تمہیں عظمت بخشے گا, تمہارے وقار کو دنیا میں بلند کرے گا, ہاں, اور سب کچھ ان سے چھین کر تمہارے ہاتھوں میں دے گا, کافروں کو سزا دے گا, کافروں کو رسوا کرے گا. یہ جتنے ورلڈ آرڈر بنائے پھرتے ہیں, یہ جتنا وقار وقار کی مار مارتے پھرتے ہیں, فرمایا ساری عزت وقار یہ سب عہدے سب کچھ منصب ان سے چھین کر اللہ تعالیٰ مجاہدوں تمہیں دے دے گا, جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دے دے گا, کافروں کو ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا, عذاب دے گا, مارے گا ان کو, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ تمہیں عطا فرمائے گا. قاتلوہم قتال کرو, لڑائی کرو ان سے, یعذبہم اللہ بأیدیکم عذاب دے گا, سزا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ, بأیدیکم تمہارے ہاتھوں سے, ویخزہم اور ان کو ذلیل کرے گا, وینصرکم علیہم اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف, تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. کب کرے گا؟ تم جہاد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کو پتا ہی ہے نا تم کمزور ہو, سامان تمہارے پاس تھوڑا ہے, افراد تمہارے پاس تھوڑے ہیں, اللہ سارا جانتا ہے, جو کمی ہوگی اللہ پوری کرے گا. ہاں تمہیں کس بات کی پرواہ؟ یہ کوئی امریکہ سے جناب معاہدہ کر لینا تو وہ بڑا اچھلتا پھرتا ہے, بڑا اچھلتا پھرتا ہے. جی جناب ہمارا معاہدہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو گیا ہے, ہم نیٹو میں شامل ہو گئے, یہ آج کل یہ بھی نان نیٹو معاہدے کے اندر شامل ہوئے, تو یہ پرویز مشرف بڑا پھرتا ہے. سیاستدانوں کو جو اس کو ادھر ٹانگ مار رہا ہے, اس کو ادھر ٹانگ مار رہا ہے, اور کبھی پارٹیوں کو ٹانگے مار رہا ہے, اور ساری ہے بات اندر سے کیا, بات اندر سے یہ ہے کہ امریکہ نے نان نیٹو میں کہہ دیا کہ بچے اب تیرے ساتھ ہیں, تو ذرا صحیح کر. ہاں جی یہ تھوڑا سا کوئی معاہدہ کر لے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور مسلمانوں میرے تو تمہارے ساتھ معاہدے ہیں, میرا معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے, تم کیوں ڈرتے ہو, تم کیوں پریشان ہوتے ہو, تم ذرا لڑو ان سے, ینصرکم علیہم میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا, میں تمہاری مدد کروں گا ان سب کافروں کے خلاف, میں تمہاری مدد کر کے تمہیں غالب کروں گا, تم کس بات کے لیے پریشان ہو, کیوں یہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہو؟ بالکل نہیں, اللہ تمہارے ساتھ ہے. دیکھو نا ایمان اگر ہو نا تو پھر ہی حوصلہ ملتا ہے نا, ایمان ہو تو پھر حوصلہ ملتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ. اور مجاہد کو حوصلہ بتاؤ کس بات کا ہوتا ہے؟ صرف اس بات کا کہ اللہ میرے ساتھ, اور اس کو کوئی چیز حوصلہ دینے والی نہیں ہوتی. زمینی حالات اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں, دشمن کے معاملات اس کے لیے بے پناہ مشکل ہوتے ہیں. سبحان اللہ, کئی مرتبہ دو دو تین تین جا رہے ہوتے, کئی مرتبہ اللہ کا اکیلا بندہ ہی جا رہا ہوتا ہے, اکیلا بندہ جا رہا ہوتا ہے, اور الحمدللہ کتنے حوصلے میں, کتنے حوصلے میں. یہ سب سے پہلا جو فدائی مارکہ ہوا تھا نا کشمیر کے اندر, وہ ہمارا ملتان کا ایک ساتھی تھا, ملتان کا ساتھی, تو اس نے یہ سب سے پہلا فدائی مارکہ, وہ اکیلا گیا, بالکل اکیلا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد, وہ ساری بات اس نے خود ہی بیان کی ہے, یہ ریکارڈ پر بھی ہے. وہ گیا اور ایک بہت بڑی چھاونی کے اندر پہنچ گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا. کہتا ہے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں حملہ کہاں سے کروں, اتنا شاندار کروں کہ بڑا ہی کامیاب ہو, لیکن اندھیرا اتنا ہے مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی. تو میں نے بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیا کہ تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں. کہتا ہے اسی میں میری آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تھوڑی تھوڑی روشنی ہو چکی ہے, میں نے نماز پڑھی. اندازہ کرو ان کی چھاونی کے اندر اکیلا کتنا حوصلہ ہے اس کے اندر, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ پہلے راکٹ مارنا چاہتا ہے, لیکن مارنا چاہتا ہے کہ میں دیکھ کر ماروں کہ جہاں زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا. اندھیرا بھی بات سمجھ نہیں آ رہی. تو کہتا میں بیٹھا ہوں تو مجھے اونگ آ گئی. یہ اونگ کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد کی دلیل ہے. قرآن بیان کرتا ہے
کہ اس موقع پر بھی اگر اونگ آ جائے تو کیا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے.
کہتا ہے میں نے دیکھا نماز پڑھی بڑے حوصلے کے ساتھ، کچھ روشنی ہو چکی تھی، ہر چیز نکھر چکی تھی، تو میرے سامنے ٹارگٹ آ گیا، تو میں نے اللہ کے نام پر بالکل دیکھ کے روشنی کے اندر کاروائی مکمل کی اور مکمل کر کے بحفاظت اسی طرح واپس بھی آ گیا. دیکھو نا یہ حوصلے کہ اللہ میرے ساتھ، اکیلا بندہ ہے اللہ، نہ دو ہے نہ تین ہے کچھ بھی نہیں، ایک ہے اللہ کا بندہ. اور دیکھ لو یہ ہوتا ہے جب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی خوف کوئی دہشت انسان کے لیے نہیں ہوتی.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
قتال کرو تم ان سے، اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کو تمہارے ہاتھوں سے، اور اللہ ذلیل کرے گا ان کو. تو یہ حکومتیں نہیں کر سکیں، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے اللہ کے یہ مجاہد بندے تھوڑے سے ہیں اگرچہ بےچارے، وہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں، وہ افغانستان میں لڑ رہے ہیں، وہ افغانستان یہ عراق میں لڑ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہی لوگ ہیں، حکومتیں نہیں لڑ رہی، یہ لوگ ہیں. انشاءاللہ بھئی جتنا جو استطاعت میں ہے اسی کے مطابق لڑنا ہے نا، جتنی طاقت پاس ہے جو کر سکتے ہیں اتنا ہی کرنا ہے. اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ کے وعدے پھر بھی سچے ہونے والے، ہمیں تو پورا یقین ہے کہ اس حساب کے ساتھ بھی اللہ اس امریکہ ظالم بدماش کو سزا دے کر رہے گا، اور ان کے ورلڈ آرڈر اللہ تعالیٰ توڑ کے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رہے گا. یہ بش، اس کا باپ، اس کے دوست احباب اور یہ سارے کے سارے جتنے ہیں، یہ سب کے سب لازمن 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 انشاءاللہ ذلیل ہو کے رہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یخزہم، اللہ ان کو ذلیل کرے گا. بولنا ذلیل تو ہو رہے ہیں، کیا ذلیل نہیں ہے؟ ہاں حکومت کوئی نہیں ہے، کہ تھوڑے تھوڑے مجاہد ہیں الحمدللہ انہوں نے آگے لگائے ہوئے ہیں، ذلیل ہی ہے نا. یہ بڑے بڑے پھرتے تھے اور جناب بڑا کچھ لیا ہوا تھا، لیکن کیا ہے، ذلت ہی ذلت ہے. مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ کس سے ہو رہا ہے؟ یہ ساری اتحادی فوجیں، 105 ملکوں نے اکٹھے ہو کر امریکہ سے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، فوجیں دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اتنا بڑا اتحاد، اتنے بڑے اسلحے، اتنی بڑی قوت، ساری دنیا کے کافر اکٹھے، اور مقابلے مسلمانوں کی حکومتیں نہیں، فوجیں نہیں، فوجوں کے وسائل نہیں، تھوڑے سے اللہ تعالیٰ کے مجاہد بندے ہیں. لو سارے کافر اتنی قوتیں ان تھوڑے سے مجاہدوں کے لیے جمع ہے، پھر بھی ان کو چین نہیں، آرام نہیں، نیند نہیں، پریشانی اتنی زیادہ. یہ ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سوچے اگر کوئی، الحمدللہ ذلت تو ان کی شروع ہو گئی ہے. واللہ اتحاد کا شروع ہونا ہی مسلمانوں کی کامیابی، ہاں، اور کفار کی ذلت ہے، اور ذلت شروع ہے اللہ کے فضل سے، اور مسلسل ہوگی، مسلسل ہوگی. وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ مدد کرے گا تمہاری، ان کی نہیں کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. عَلَيْهِمْ، ان کے خلاف، ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینے ٹھنڈے کرے گا، مومنوں کے سینے اللہ ٹھنڈے کرے گا. مسلمانوں تم جہاد کر کے تو دیکھو، مسلمانوں تم جہاد کی تیاری کر کے میدانوں میں نکلو تو صحیح، ایک بار میدان سجاؤ تو صحیح، پھر دیکھو اللہ تمہارے سینے کیسے ٹھنڈے کرتا ہے. دیکھو اللہ کے وعدے ہیں نا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے سینے ٹھنڈے کرے گا، ایسی ایسی شاندار کامیابیاں دے گا، ایسی فتوحات دے گا، ایسی زبردست مدد آئے گی کہ اس کے ساتھ، جہاد کے ساتھ سینے ٹھنڈے ہوں گے. یہ ہوتے ہیں مومنوں کے، اور منافقوں کے سینے پریشان ہوتے ہیں. ہاں منافقوں کے اندر جو ہے نا جی، وہ بڑی پریشانی ہوتی، جہاد ہو جائے گا کیا بن جائے گا، مر جائیں گے، مارے جائیں گے، نہ اب ہمارے ملک رہیں گے، نہ یہ رہے گا، نہ وہ رہے گا، وہ ہر وقت. لیکن مومن ہے، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جہاد سے ان کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ ایمان کی نشانی. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، مومنوں کے سینے جہاد سے ٹھنڈے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور لے جائے گا اللہ ان کے دلوں کے غصے کو، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا سارا غیظ و غضب دور کر دے گا. کتنی پریشانی ہے بھائی، عراق سے خط آ رہے ہیں مسلمان بہنوں کے، کشمیر کی کیا حالت ہے، افغانستان میں کیا کیفیت ہے، ساری دنیا میں مسلمان مظلوموں کی کیا حالت ہے، کیا حالت ہے. جب بھی یہ حالت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، کس قدر سینہ دہکتا ہے، کس قدر آگ بھڑکتی ہے دلوں کے اندر، سینے کے اندر ہوتی ہے نا یہ کیفیت، یہ غصہ، یہ پریشانی. اللہ کہتا ہے تم جہاد کرو جہاد کرو یذہب غیظ قلوبہم، تمہارے دلوں سے اللہ سارے غصے ختم کر کے تمہارے سینوں کو ٹھنڈے کرے گا. یہ جہاد سے چیزیں ملیں گی اور اس کے سوا نہیں ملیں گی کسی شکل میں. اللہ اکبر. ویتوب اللہ علی من یشاء، اور توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا. جہاد کے جتنے فوائد ہیں، یہ کتنے فائدے اللہ نے بیان کیے ہیں؟ ایک فائدہ کافروں کو سزا ملے گی، جہاد کرو گے کافروں کو سزا ملے گی، کافروں کو ذلیل ہونا پڑے گا. اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، اللہ مومنوں کے سینے ٹھنڈے کرے گا، اللہ مسلمانوں کے سینے کی آگ دور کرے گا، غصہ ختم کر کے ان کے سینے ٹھنڈے کرے گا. کتنے ہو گئے جی؟ پانچ. اور چھٹی چیز، ویتوب اللہ علی من یشاء، کہ جہاد کی برکت سے اسلام کے دروازے کھلیں گے اور کتنے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوں گے. اللہ توفیق دے گا توبہ کی جن کو چاہے گا، اور جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہاد کے دروازے کھولے گا، دعوت کے دروازے کھولے گا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشے گا. سبحان اللہ، یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے خلاف جو یہ کہتے ہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا. کہتے ہیں نا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جہاد کے فوائد میں سے اللہ تعالیٰ یہ فائدہ بھی بیان کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ دعوت کے دروازے کھلتے ہیں، لوگوں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، لوگ مسلمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جب مکہ فتح ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ہاں، پہلے اللہ کے نبی مہینے مہینے وعظ کرتے ہیں، ایک بھی نہیں آتا. ہاں، مکے میں اس گھر میں جا رہے ہیں، اس قبیلے کے پاس جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اوئے مان لو، اوئے سن لو. ہاں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی، آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر بیٹھے. ہاں، اس کو بھی کہہ رہے ہیں، اس کو بھی کہہ رہے ہیں، اس کو بھی دعوت دے رہے ہیں، مانتا ہی کوئی نہیں، مانتا ہی کوئی نہیں. اب پڑی تلوار. ہاں، تو پھر اللہ نے آگے کیا پھر بیان کیا؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی، تلوار چلی، فتح ملی، والفتح فتح ملی، تو پھر کیا ہوا؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوجیں آ رہی ہیں سارے. ہم بھی مسلمان ہوتے جناب، ہمارا اسلام بھی قبول کیجئے جناب، ہم بھی ماننے کے لیے تیار. سارے ہی آ گئے. جہاد سے دماغ سیدھے ہو جاتے اور بڑا معاملہ صاف ہو جاتا ہے. یہ جہاد اسلام کے دروازے دعوت کے دروازے کھولتا ہے، لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملتی ہے. تو کتنی بڑی آیت ہے، کتنی بڑی دلیل ہے کہ جہاد دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جہاد دعوت اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا دروازہ ہے. اور یہ غلط فہمیاں پیدا کرنا اور یہ اس قسم کی باتیں، یہ اخلاق اخلاق اخلاق، پتہ نہیں اخلاق کس کو کہتے ہیں. وہ جناب سینے پر لے کر چڑھا ہوا ہو خنجر قتل کرنے لگے، یہ جناب کہتے ہیں جی اخلاق، تھلے پہن کے اخلاق کرے. ہاں، اس وقت اخلاق یہی ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، یہ اخلاق ہے. کوئی بہو بیٹی کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، ہاں جی، اور اس کی عصمت لوٹ رہا ہے، کیا خیال ہے جی؟ آپ جناب کہیں بہت آپ کی مہربانی، دیکھیے نا جی یہ میری بہن ہے، آپ دیکھیے کم از کم آپ یہ خیال کریں، کیوں جی بہت بڑے اچھے اخلاقی لہجے میں ان سے بات کریں جا کر، کیوں میں یہ ٹھیک ہے؟ عجیب، یعنی لوگوں کے دماغ خراب. اللہ اکبر. تو جہاد دعوت اسلام کا سب سے بڑا دروازہ، اور اسلام آیا ہی جہاد کے ساتھ ہے. مسلمان نکلے ہیں جناب مدینے سے، پہلے مکہ آئے ہیں، مکے والوں کو اسلام سمجھ آ گیا، ہاں جی، قبائل کو سب کچھ سمجھ آ گیا. پھر جناب اور نکلے ہیں، اور نکلے ہیں، ادھر نکلے، ادھر نکلے، سارا عرب مسلمان ہوتا گیا، ہوتا گیا، ہوتا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ قادسیہ کی طرف نکلے ہیں، اور اس کے بعد یرموک کی طرف نکلے ہیں، ہاں جی، پھر مسلمان اور آگے اندلس اسپانیہ کی طرف نکلے ہیں، یہ مسلمان ہندوستان کی طرف نکلے ہیں. جناب مسلمان بڑھتے چلے گئے ہیں، چڑھتے چلے گئے ہیں جہاد میں، آگے بڑھتے چلے گئے، دعوت کے دروازے کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے. اس ہندوستان میں جہاد ہی اسلام لے کے آیا ہے، جہاد اسلام کو لے کے آیا ہے. یورپ میں جہاد لے کے گیا اسلام کو،
ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ مسلمان اس طریقے سے پہنچے ہیں، جہاد نے دروازے کھولے اور اسلام کی دعوت کے لیے بنیاد بنی، لوگوں نے مسلمانوں کے رویے دیکھے، ان کی دعوت سنی، ان کی نمازیں دیکھی، ان کے اخلاق دیکھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ ہے بنیادی اصول. تو یہ آیت الحمدللہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ جہاد سے اسلام پھیلتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اخلاق سے بھی پھیلتا ہے، لیکن اخلاق سبحان اللہ، جہاد خود اخلاق ہے اسلام کے. جہاد جو ہے، جہاد خود اخلاق ہے ظالم کے خلاف. ظالم کے خلاف اس کے ظلم کا ہاتھ پکڑنا ہی اخلاق ہے. اس کا مطلب جہاد اخلاق. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ قبول کر توبہ قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے تو اس حکم کے اندر کتنی حکمتیں ہیں وہ علیم رب جانتا ہے کہ اس کے اندر، اس جہاد میں تمہارے لیے اللہ نے کتنی خوبیاں، کتنے کمالات، کتنے فوائد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھے ہیں. علیم وہ جاننے والا اللہ، حکیم وہ حکمتوں والا اللہ، وہ تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے تو ایسے نہیں دے رہا، کوئی آنکھیں بند کر کے نہیں دے رہا، بلکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، دشمنوں کو جانتا ہے، ان کی قوت حقیقت کو جانتا ہے، سب کچھ جان کے اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے. اور اس کا ہر حکم حکمت کے اوپر مبنی ہے. بس ایک آیت رہ گئی بھائی. ام حسبت من تترکو، کیا تم نے خیال کر لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جبکہ اللہ نہیں ظاہر کرے گا ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. ولم یتخذوا، اور نہیں پکڑا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولا رسول ہی، اور نہ رسول کو چھوڑ کر، ولا المومنین، اور نہ مومنوں کو چھوڑ کر، ولی جہ دلی دوست، کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. فرمایا مسلمانوں، جہاد کے احکام تم نے سن لیے، حکمتیں تم نے سن لی، ہم نے جو کچھ اس سلسلے میں تمہیں بیان کیا ساری باتیں سمجھا کے، اب بتاؤ تم جہاد کرو گے کہ نہیں کرو گے بھائی؟ ہاں کیوں نہیں کرو گے؟ ام حسب تم ان تترکو، تم سمجھو گے کہ کلمہ پڑھ لیا جناب، ہم نے نمازیں بھی پڑھنے لگے، روزے بھی رکھنے لگے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، تو جناب اب ہم بڑے پکے مسلمان ہو گئے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. فرمایا نہیں، نمازیں بھی ٹھیک ہے، روزے بھی ٹھیک ہے، یہ اعمال بھی ٹھیک ہے، اسلام بھی ٹھیک ہے، لیکن جب تک جہاد میں تم سے نہیں کرواؤں گا تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ہاں اس وقت تک بالکل معاملہ سیدھا نہیں ہوگا، یہ جہاد میں نے تم سے کروانا ہی کروانا ہے. ام حسب تم، کیا تم نے یہ خیال کر لیا، ام تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے بس اسی پر کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. دیکھو جی ہم یہ کر رہے ہیں، جی ہم یہ کر رہے ہیں، جی ہم یہ کر رہے ہیں. ہاں اتنی باتوں پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اللہ مان لے گا؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور اللہ تم سے جہاد نہیں کروائے گا؟ اتنی باتوں پر اللہ مطمئن ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا تم سے؟ نہیں. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ تم میں سے ایک ایک کو ظاہر کرے گا کہ یہ ہے جہاد کرنے والے، یہ ہے جہاد کرنے والے، یہ ہے مومن، یہ ہے منافق، یہ مومن ہے، یہ منافق ہیں. ایک ایک کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، اور ظاہر ہوتے ہی جہاد کے ساتھ، ہر چیز نکھرتی جہاد کے ساتھ ہے. ایمان جہاد سے نکھرتا ہے، نفاق جہاد سے نکھرتا ہے، جس کے اندر جو ہوتا ہے. جہاد بھٹی ہے نا، بھٹی، جب بھٹی پر کوئی چیز چڑھا دو نا، نیچے آگ جلا دو، تو جتنا گند اندر ہوتا ہے نا، سارا اوپر آ جاتا ہے، سارا گند اوپر آ جاتا. کبھی آپ نے دیکھا یہ دیہاتوں میں گڑ بناتے ہیں نا جی، ہاں تو کیسے بناتے ہیں، یہ سارا رس لے کے بیلنے میں، رس گلنے کا لے کے وہ اس کے کڑائے میں ڈالتے ہیں، کڑائے کے نیچے آگ جلاتے ہیں، تو آگ جلاتے ہیں جس وقت تو کیا ہوتا ہے، جتنی میل ہوتی ساری اوپر آ جاتی ہے. یہ جہاد نا، یہ ساری میل اندر کی باہر نکال دیتا ہے، سارا نفاق باہر نکال دیتا ہے، بالکل ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے، ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر کے چھوڑتا ہے، اور یہ سب کچھ جہاد سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں. نمازوں میں دیکھو نا، عبداللہ بن ابی بھی تو ساتھ آ کے یعنی نمازیں پڑھتا ہی رہا ہوگا، نماز کے بغیر تو وہاں رہتا ہے کوئی نہیں تھا، منافق بھی نماز پڑھتے تھے. نماز بھی پڑھتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، بڑے بلکہ زیادہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے. جب آیا جہاد تو 300 بندے لے کے الگ ہو گئے، پتہ چل گیا کہ یہ ہے منافق. تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ظاہر نہیں کرے گا کہ تم میں سے کون ہے جہاد کرنے والا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کس کے اندر کتنا گند ہے. یہ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے سارا کچھ ظاہر کرے گا، ایسے نہیں چھوڑے گا تمہیں. اللہ اکبر. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا. اور اللہ یہ ظاہر نہیں کرے گا کہ تمہاری دوستیاں، تمہارے رازدان کون کون ہیں. اللہ جہاد کروا کروا کے تمہاری دوستیوں کا بیڑا غرق کرے گا. یہ پرویز مشرف کی دوستی نہیں انشاءاللہ چلنی، ویسے دیکھ لینا امریکہ کے ساتھ دوستی کری ہوئی ہے نا، لیکن مطمئن اندر سے وہ بھی نہیں ہے. اور اللہ نے جہاد کروانا ہے، ان کی دوستیوں کا بھانڈا پھوڑنا ہی پھوڑنا ہے. یہ چلتی نہیں دوستیاں، بالکل نہیں چل سکتی. جہاد ہوتا ہے ہر چیز نا جی بالکل بالکل نکھار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ایک تو ہم نے تمہارا نکھارنا ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، اور پھر یہ جو دوستیاں نا دوستیاں ان کو بھی ہم نے سیدھا کرنا ہے. تمہاری کون کون ہے جس نے رازدان بنایا ہے منافقوں کو، کافروں کو، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب تعلقات قائم کر کے رکھے ہوئے ہیں. جہاد سے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو ظاہر کر دے گا، بالکل سیدھا کر دے گا. کیوں بھائی یہ آیتیں آج کے لیے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، رہنمائی ہے کہ نہیں زبردست؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہاں ایک اشارہ یہ بھی دے دیا کہ کبھی اگر پھنسے پھسائے ہو اور تمہیں کوئی ایسی بات کرنی پڑ جائے، اور ظالموں کبھی کافروں کو دلی دوست نہ بنایا کرو. ولیجہ، ولیجہ کس کو کہتے ہیں؟ اندر کا دوست، دلی دوست، جگری دوست. دھوکہ دینا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو دلی حقیقی دوست نہیں تم نے بنانا کسی کافر کو، اس سے تمہارا بڑا شدید نقصان ہو جائے گا. یہ بھی اس کے اندر سے اشارہ نکلتا ہے. اچھا جی، لو جی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.